أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخالقين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين مدرك العابين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهيرا يا سيدنا بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأروع العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى درود بيج محمد وعلى محمد ایدان محترم سورہ طہٰ کی 50ویں آیت کے ذیل میں کہ جس میں اللہ نے ہدایت کی بات کی ہے اور یہ ہدایت در حقیقت واسطوں اور ذریعوں سے انسان تک پہنچی ہے اس بنا پر خدا اپنی اس ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جن واسطوں کو قرار دے رہا ہے ان واسطوں میں سے ایک واسطہ امامت ہے اور اس سلسلہ امامت میں ایک امام علی ابن الحسین اور امام حسین ابن علی الصلوۃ والسلام ہیں ان دونوں ائمہ کی زندگی ہمارے لیے بقیہ تمام ائمہ کی طرح مشعل راہ ہے اور جو موضوع قرار دیا ہے وہ یہ حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے کہ جو سرکار دو جہاں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور معروف حدیث ہے کہ جسے شیعہ سنی مفسرین نے اور محدثین نے نقل کیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات کے بے شک حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہیں اس بنا پر یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں والا حسین خود ہدایت ہے حسین خود مجسم ہدایت ہے حسین چراغ ہدایت نہیں ہیں یہ تعبیر در حقیقت یہ استعارہ جو استعمال کیا گیا ہے اگر اس تعبیر کو ظاہری معنی میں لیا جائے تو چراغ کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب اندھیرا چھا جائے اس کا مطلب ہے کہ کیا صرف امام حسین کی ضرورت رات کی تاریکی میں ہے ہرگز نہیں کیا دن کی روشنی میں حسین کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے یقیناً ہے تو یہاں پر اصل میں چونکہ چراغ کا کام روشنی دکھانا ہوتا ہے توجہ فرمائیے گا اور یہ بہت ہی ملموس مثال پیش کی چراغ ہدایت اگر رسول اللہ کہتے تھے کہ حسین سراج ہدایت ہے آفتاب ہدایت ہے تو انسان کے لیے ان مثالوں کو سمجھنا جو اس کے مشاہدے سے باہر ہو مشکل ہوتا ہے کہ جناب انسان سورج کو دیکھے سورج کا تصور کرے اس کی تمازت اور حدت کا تصور کرے اور پھر اس کا امام حسین سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرے تو ایسے وقت میں انسان کا ذہن بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے تو رسول اللہ نے در حقیقت چراغ ہدایت کہہ کر بات بہت آسان کر دی کہ چونکہ چراغ کا کام روزانہ کا ہے لہذا حسین سے بھی رابطہ اور رشتہ روزانہ کا ہونا چاہیے درود بھیجیے محمد والے محمد روزانہ کا رابطہ ہے چراغ سے کہ جناب آپ چراغ روشن کرتے ہیں، گل کرتے ہیں، اب چراغ کی جگہ بلب آ گئے ہیں، فانوس آ گئے ہیں، لیمپ آ گئے ہیں، یہ تو کیا چراغ کی ضرورت جس طرح رات کو ہوتی ہے تو کیا صرف امام حسین کی ضرورت رات کو ہے، دن کو نہیں ہے؟ اگر ظاہری معنی لیا جائے تو یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ استعارہ اور یہ تعبیر جو استعمال کیے سرکار دو جہاں نے، یعنی حسین چراغ ہدایت، یعنی خود ہدایت، خود مجسم ہدایت، کلامکم نور، یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں مثال کے طور پر کچھ کہیں گے تو کلام آپ کا نور ہوگا، نہیں، آپ کا کلام ہی نور ہے، اس لیے کہ یہ نور الہی سے تخلیق پا رہے ہیں۔ اب جو نور الہی سے تخلیق پائے گا اس کا کلام بھی نور ہوگا، اس کی سیرت بھی ہدایت ہوگی۔ اب اس کا کلام بھی نور، اس کی سیرت بھی ہدایت، یعنی مجسم ہدایت ہے امام حسین علیہ السلام۔ اور کہا کشتی نجات، تو کشتی کی ضرورت تو پانی میں پڑتی ہے، ہم تو خشکی میں رہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے کہ اگر ظاہری تعبیر مراد لی جائے اور وہی ظاہری معنی مراد لیا جائے، کل جو میں نے ایک گفتگو کی تھی کہ بہت سے لوگ ظواہری الفاظ میں، الفاظ کے جو ظاہری معنی ہوتے ہیں وہ حجت رکھتے ہیں، ظواہر الحجیہ کے نام سے پوری بحث ہے علم فقہ اور علم اصول میں جس کو مجتہدین پڑھتے ہیں، کہ الفاظ کی ظاہری ساخت اور بافت اور اس سے جو ظاہری معنی لیا جاتا ہے وہ حجت ہے، اگر کہیں تعویل کی جاتی ہے تو وہ قرائن اور شواہد کی روشنی میں۔ تو اکثر لوگ جو فقہا کے فتووں پر اعتراض کرتے ہیں وہ بعض اوقات انہی قسم کی لفظی بحثوں میں کھو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ علم منطق میں پڑھتے ہیں کہ الفاظ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ منقول ہوتے ہیں، کچھ مرتجل ہوتے ہیں، کوئی اور کسی قسم کے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اس وادی میں شامل ہونا نہیں چاہتا، وارد ہونا نہیں چاہتا کہ اس کو میں بیان کروں، لیکن ظاہری الفاظ حجت ہوتے ہیں۔ تو اگر ظاہری الفاظ رسول اللہ کے بیعینی یہی لیے جائیں کہ حسین چراغ ہدایت، تو چراغ کی ہدایت، چراغ کی ضرورت انسان کو رات کو ہوتی ہے، تو پھر امام حسین کون سے چراغ ہدایت ہیں؟ تو بات واضح ہو گئی، کشتی نجات، یعنی نجات کی کشتی ہیں، تو کشتی کی ضرورت پانی میں ہوتی ہے، ہم خشکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ مثال تو اس کے لیے ہے کہ جو پانی میں رہتا ہو، تو رسول اللہ کو کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کشتی نجات در حقیقت ان معنی میں کہ جیسے کہا مثل اہل بیت کی سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کی ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ کیوں سفینہ نوح سے کہا؟ اس لیے کہ حضرت نوح کے طوفان میں در حقیقت جو بھی کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، جو رہ گیا تھا وہ غرق و نابود ہو گیا تھا۔ اب اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ حضرت نوح کے طوفان کے بعد زندگی نے کروٹ لی تھی، دنیا نے ایک انگڑائی لی تھی، وہ انگڑائی کیا تھی کہ حیات اثر نو شروع ہوئی تھی، پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ان کے سفینے میں آ گیا تھا اس کے ذریعے سے حیات کا سلسلہ چلا۔ تو وہ مثال اگر ذہن میں ہو تو پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، یعنی اگر چاہتے ہو کہ نجات ملے، ہدایت ملے، تو دامن اہل بیت کو تھامنا ہوگا، دامن اہل بیت کو تھامنا ہوگا، یعنی کشتی سے مراد کشتی نہیں ہے، کشتی سے مراد وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نجات عطا کرتا ہے ہدایت کے فرامین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو امام حسین خود مجسم ہدایت، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کیا کہتے ہیں؟ دی است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دی پناہ بھی ہے، خود دین بھی ہے، مجسم۔ اور جیسے کہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اگر یہ اپنی سند کے اعتبار سے درست ہو کہ حضرت علی نے کہا میں نماز، میں روزہ، میں حج، تو کیا مطلب ہے اس کا ظاہری معنی کیا لیا جائے؟ حضرت علی نے کہا میں نماز، یعنی نماز کے مختلف ارکان ہوتے ہیں، اٹھنا، بیٹھنا، تشہد، سلام، رکوع، مخارج، تو کیا حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے کہ میں تمہارے منہ سے نکلنے والی آواز ہوں؟ نعوذ باللہ۔
کیا میں رکوع ہوں؟ کیا میں تمہارا بیٹھنا ہوں؟ اگر ظاہری معنی لیا جائے، اب لوگ کہہ دیتے ہیں جوش میں آ کے، حضرت علی نے کہا میں نماز ہوں، علی کرتے رہو نماز ہو جائے گی تمہاری. جو نماز سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی احادیث کو در حقیقت صبر بناتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کے لیے. تو نماز کے کئی ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک مخارج ہے. مخارج کیا ہے؟ کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. تو حضرت علی نے کہا میں نماز ہوں، تو کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، حضرت علی آپ کے منہ سے نکلنے والی کوئی آواز ہے؟ استغفر اللہ، رکوع ہے؟ سجدہ ہے؟ نہیں. حضرت علی کہہ رہے میں روح نماز ہوں. کیوں؟ علی ولایت علی در حقیقت قبول یہ اعمال کی شرط ہے. توجہ فرمائیے گا، اس لیے علی نے کہا میں روح نماز ہوں، یعنی جو ولایت علی کا اقرار کرے گا وہ روح نماز کا حامل ہوگا. میں روح روزہ ہوں، میں روح دین ہوں، یعنی اگر ولایت علی کو قبول کر لیا تو دین قبول ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب کیا کہتے ہیں؟ اب جو عقل سے پیدا لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں، علی 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 کر رہے ہیں، ان کی نماز بھی ہو رہی ہے اور سجدہ بھی ہو رہا ہے. جناب ہم تو علی علی کر رہے ہیں، ذکر علی کر رہے ہیں، ذکر علی عبادت ہے. ٹھیک ہے، عبادت ہے، لیکن نماز کی جگہ تو نہیں ہے. تو خود علی نے تو نہیں کیا یہ کام، امام حسن نے کیا ہو جناب علی علی کی تسبیح، امام حسین نے کی ہو، کوئی تو عمل دکھائیے. ولایت کا معنی ہی نہیں. میرے ایک بزرگوار نے مجھے دو سوال کے جواب دیے، ان میں سے میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں پایا. ان شاء اللہ وہ ان سے ملاقات کر کے، اچھے سوالات ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے کہ ہم جو مطلب پہنچانا چاہتے ہیں، جو بات کہنا چاہتے ہیں، وہ آپ تک منتقل ہو رہی ہے. اور آپ کا سوال کرنا در حقیقت نصف العلم ہے. حدیث میں ہے کہ سوال آدھا علم ہے. جو تمہارے پاس ہے آدھا تم اہل ذکر سے پوچھتے ہو، اہل علم سے پوچھتے ہو. بہرحال میں اہل علم تو ہوں نہیں، طالب علم ہوں، تو جتنا ہو سکے گا اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو جواب دے سکوں گا. درود بھیجیے محمد والے محمد. تو یہ ہے معنی کہ ظاہری الفاظ بعض اوقات حجت نہیں ہوتے، ان کی تعویل کی جاتی ہے، ان کی توجیہ کی جاتی ہے، ان کا مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے. اگر ظاہری معنی لیا جائے تو پھر شاہ حسین بادشاہ حسین، دین حسین. اب آپ کہیں امام حسین تو دین ہے، ہم حسین حسین کریں گے دین ہمارا مکمل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ ایسے لوگ در حقیقت بیچارے نادان و نہ سمجھ ہوتے ہیں، یا ان کو کچھ مغرض اعراض ایسی بٹی پڑھا دیتے ہیں کہ بیچارے نہیں سمجھ پاتے، یا خود مغرض ہوتے ہیں. بہرحال کہ اگر ایسی صورتحال ہے خدا سے دعا کریں اس فرش ادا کے توسط سے ان کی ہدایت کا انتظام ہو سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں وہ کتاب لے کے آؤں گا، فرہنگ سخنان امام حسین علیہ السلام، اور اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے در حقیقت موضوع بندی کی گئی ہے کہ جس میں الف سے ہے، الف مد سے ہے، آب، آبرو، آداب، آرائش، آزادی، آزادی اسیر، اس کے بعد آگاہی، اس کے بعد الف سے اخلاق، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی، ازدواج، اذان، اسراف، امامت، انگشتر، شناخت اہل بیت. یعنی اس طرح حروف تہجی کے اعتبار سے اس کو اس کی تدوین کی گئی ہے، اور ہر موضوع میں امام کی جہاں جہاں سے جو حدیث مل سکی اس کو جمع کیا گیا ہے. بہت ہی جامع اور مستند کتاب ہے یہ. وہ جو حدیث میں نے پیش کی کل آپ کی خدمت میں کہ امام نے کہا خمس لم یکن فی ہے لم تکن فی ہے کثیر و مستمع، جس میں پانچ صفات نہ ہوں اس سے خیر و بھلائی بہت کم ہوتی ہے. العقل والدین والادب والحیاء وحسن الخلق. پہلی چیز عقل، دین، ادب، حیاء اور نیک اخلاق. ابھی دیکھا جائے تو یہ پانچ چیزیں امام نے کلی کلی موٹی موٹی چیزیں چیزیں بیان کر دیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل میں امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جس میں پانچ چیزیں نہ اس کا خیر بہت کم ہوتا ہے، خود اپنے لیے بھی اور اپنے قریبی افراد کے لیے بھی. اور وہ روایت جو امام سجاد کی تھی کہ جس کو میں کل امام رضا سے اپنے حافظہ ذہنی کی طاقت کے کم ہونے کی بنا پر جو ہے وہ امام رضا سے منسوب کے بعد میں اس کی اصلاح کر دی تھی میں نے, وہ امام سجاد کی حدیث ہے. وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ صرف 6 حیوانات کے نام لیے ہیں. امام فرماتے ہیں الناس فی زماننا علی ستۃ طبقات, لوگ ہمارے زمانے میں 6 طبقات پر مشتمل ہیں. خود یہ جملہ امام کا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت ہے. یہ کیسے پتا چلا؟ بظاہر تو امام نے کہا اسدن، ذئبن، ثعلبن، کلبن، خنزیرن، شاتن, 6 حیوانات کے نام لیے, شیر، بھیڑیا، لومڑی، کلب، خنزیر اور بکری, 6 حیوانات کے نام لیے. امام جب کوئی کلام کرتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. اب 6 حیوانات کے نام لیے, اس کے پیچھے حکمت ہے, پیغام ہے, میسج ہے. کیسے پتا چلا؟ خود حدیث بتا رہی ہے الناس فی زماننا علی ستت طبقات, 6 طبقات پر مشتمل لوگ ہیں ہمارے زمانے میں. یعنی طبقات جب کہہ دیا امام نے تو اس کا مطلب ہے کہ امام کیٹیگری بتا رہے ہیں معاشرے کی, اجتماعی، جغرافی، سیاسی، ثقافتی، اخلاقی صورتحال کو واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے زمانے کو سمجھو, اس زمانے کو سمجھو. اب امام نے کہا اسد شیر, یہاں شیر سے کیا مراد ہے؟ وہ حکمران طبقہ کہ جو معاشرے پہ حاکم. ذئب یعنی بھیڑیے, یہاں پر امام کی مراد کیا ہے؟ وہ تاجر صفت افراد جو دین کو فروغ کر کے دنیا کی تعمیر کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا, معذرت کے ساتھ میں تو بہت ہی واضح اور صاف بات کہنے کا آدمی ہوں. آج ہمارے یہاں مجالس کو ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ بخوبی واقف ہیں معذرت کے ساتھ ان سے بھی اور آپ سے بھی. مجالس اب ٹھیکے پہ دی جائیں گی جناب, سال بھر کی مجالس کا اتنا اور اتنا تمہارا اور اتنا ہمارا, جب صورت حال یہ ہو. دیکھیے مانگنا شرن حرام نہیں ہے. اگر کوئی خطیب، ذاکر، مولوی اگر آپ سے مانگے شرن حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے اس کے لیے کہ جناب آپ سے مانگے. جناب ہے اور لوگ ہیں بابانگے دول کہتے ہیں جناب 1 مجلس کے 10,000 دیجئے, 1 عشرے کے جناب 10,00,000 دیجئے, کہنے والے کہہ دیتے ہیں. حرام نہیں ہے, حرام کسی نے نہیں کہا, کسی مشتد کا فتویٰ نہیں ہے. لیکن یہ مانگنا اور لوگوں سے در حقیقت ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا اور خون حسین کی تجارت کر کے در حقیقت اپنی دنیا کی تعمیر کرنا, اور پھر یہی دنیا کی تعمیر کرنے والے آپ کو قوم کی مشکلات میں کہیں نظر نہ آئے, یہ ایک اہم سوال ہے. کہ ٹھیک ہے آپ پیسہ لے رہے ہیں, آپ جاب نہیں کرتے, آپ جو ہیں لوگوں سے پیسہ لے کے اپنی دنیا کی تعمیر کرنا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قوم کی مشکلات میں تو دکھ درد میں تو آئیں, کہیں تو آپ کا اجتماعی کردار نظر آئے, کہیں تو آپ کی مجالس سے اخلاقیات کا پیغام نظر آئے, کہیں تو دین و شریعت و نماز و حجاب و پردے کی پابندی کی بات کی جائے, وہاں پہ خاموش. امام کہہ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ذئب ہیں, ذئب یعنی بھیڑیے, تاجر صفت افراد. اس کے بعد کہتے ہیں ثعلبن یعنی لومڑی صفت افراد, وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی احادیث, جھوٹی باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اپنی دنیا کی تعمیر کے لیے. یہی وجہ امام حسین نے فرمایا الدین اللائق علی السنتہم. امام حسین فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے پجاری, دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں پر چٹنی کی مانند ہے. کبھی اچار کی چٹنی, جب اچار نیبو کا, کبھی مرچوں کا, کبھی کسی جس کا کہ ٹیسٹ چینج ہو جائے, یہ لوگ جو ہیں وہ زبان پر دین کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ٹیسٹ چینج ہو جائے. کلبن یعنی وہ کلبیت کہ انسان جس طرح آپ دیکھتے ہیں کلب جو ہے وہ اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا دیتا ہے, اس طرح بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنی زبانوں سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے دوسروں کے کردار کشی کرتے ہیں, زق پہنچاتے ہیں, ان کی شخصیت کو تار تار کرتے ہیں. امام کہتے ہیں یہ کلب صفت افراد ہیں, فالتو باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا خنزیرون, خنزیر صفت افراد جو ہر برائی کو مثبت جواب دیتے ہیں. خنزیر کی بہرحال جو عادت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بے حیائی میں معروف ہے, بہرحال بہت چیزیں ممبر سے اجازت نہیں دیتی, بے حیائی میں معروف ہے خنزیر, جس کو انگلش میں بچوں کو سمجھے پک کہا جاتا ہے, اپنی بے حیائی معروف ہے. تو امام کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ خنزیر صفت ہوتے ہیں, شکل کے انسان ہوتے ہیں, روح ان کی خنزیر والی ہوتی. کیوں؟ ہر بری چیز پر لبیک کہیں گے, ہر بری چیز کے پیچھے جائیں گے. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں نوجوان بچے اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو جس میں حیا کا عنصر کم ہو, حجاب کا عنصر کم ہو, بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہو, اور بچے اس کو آگے بڑھا بھی دیتے ہیں, فارورڈ بھی کر دیتے ہیں. یہ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہ کرو, یہ تمہارے اندر وہ صفت لے کے آئے گی جو خنزیر میں ہوتی ہے. یعنی تم ہر بری بات پر لبیک کہو گے, ہر بری بات کے پیچھے جاؤ گے. اور اس کے بعد امام نے کہا شاتون, شاتون یعنی بکری, بکری یعنی معصومیت کی سمبل, بکری بہت معصوم ہے. اور اسی وجہ سے اسلام نے ہمیں جن حلال جانوروں کو کھانے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کی معصومیت ہم پر اثر کرے, ہم پر اثر کرے. اور اس لیے وہ حیوان جو نجاست خور ہے, نجاست کھاتا ہے, اس کے لیے فقہ میں استبراء رکھا گیا ہے کہ اس کو کچھ دن کھانے پینے سے روکا جائے تاکہ اس نے جو نجاست کھائی ہے اس کا اثر زائل ہو, زائل ہونے کے بعد اس کا بدن پاک ہو, پاک ہونے کے بعد آپ اس کو ذبح کر کے کھائیں تاکہ اس کی معصومیت آپ پہ اثر کرے. درندے کو کھانے کا کیوں حکم نہیں دیا گیا؟ تاکہ ان کی درندگی تم پہ اثر نہ کرے. درود بھیجے محمد وآل محمد. لوگ در حقیقت امام نے کہا کہ یہ اب دیکھیں بظاہر امام نے چھ حیوانات کے نام لیے لیکن ان کے پیچھے ایک حکمت ہے. الناس فی زماننا علی ستہ طبقات, جب کہہ دیا امام نے یعنی چھ کردار ہیں, کوئی حکمران ہوگا, کوئی رعایا ہوگا, کوئی دین کو بیچنے والا ہوگا, کوئی زبان سے عزت دینے والا ہوگا, کوئی ہر برائی کے پیچھے جانے والا ہوگا. تو ائمہ کے اقوال میں یا امام حسین کی حدیث بہت ہی چھوٹی تھی کہ جس میں پانچ چیزیں ہیں اس میں خیر ہی خیر, جس میں پانچ چیزیں نہیں ہیں اس میں خیر نہیں ہے. کیا؟ دین, عقل, دین, ادب, حیا اور اچھے اخلاق. اس کو یاد کر لیں, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, پانچ جملے آپ کو یاد کرنے. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ان پانچ عناصر کو کھولوں. کہ عجیب اتفاق ہے کہ امام نے کہا کہ یہ پانچ عناصر, پانچ چیزیں در حقیقت ہوں گی تو تم میں انسانیت ہوگی. یہ پانچ کا ہنسا بھی یہ عجیب ہے, توجہ فرمائیے گا, پانچ کا ہنسا بھی عجیب ہے کہ پنجتن پانچ اور انہی پنجتن میں سے ایک امام ہمارے حسین, اور وہی کہہ رہے ہیں کہ پانچ چیزیں تمہارے اندر ہوں گی تو تم مومن بھی ہوگے, انسان بھی ہوگے. درود بھیجے محمد وآل محمد. عقل کیا ہے؟ کل سورہ ملک کی دسویں آیت پیش کی تھی میں نے آپ کے سامنے, لو کنا نسمع ناقل ما کنا فی اصحاب السعید, اگر ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے تو ہم جہنمی میں سے نہ ہوتے. لوگوں کی اکثریت جہنم میں عقل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جائے گی. چل چلاؤ, اچھا ایسا چل رہا ہے جناب ایسے ہی چلنا چاہیے, زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا, زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مثال کے طور پر اپنی ثقافت کو, اپنے رسومات کو, اسلاف کی تہذیب و ثقافت کو بھول جائے. زمانے کے ساتھ چل رہی ہے, زمانے کی رفتار کے ساتھ چلو کہ زمانہ پیچھے نہ رہے, زمانہ تم سے آگے نہ نکل جائے, بلکہ زمانہ تمہاری, وقت تمہاری گرفت میں ہو. نہ یہ کہ اپنی در حقیقت ثقافت کو بھول جاؤ, اپنے اخلاقیات کو بھول جاؤ, اسلاف کی روایات کو بھول جاؤ, ہرگز نہیں. اب امام کہہ رہے ہیں کہ عاقل ترین شخص کون ہے؟ العاقل من وعدت التجارب. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ میں کئی احادیث جو حفظ نہیں کر سکتا تھا لکھ کے لایا ہوں، اور میں کبھی اس بات میں آر محسوس نہیں کرتا کہ جو چیز مجھے حفظ نہیں ہے میں اپنی طرف سے جو ہے نا وہ دو چار الفاظ ادھر سے ملو ادھر سے ملو ایک حدیث بیان کر کے آپ کو واہ واہ پہ مجبور کر دوں، نہیں، میں کبھی اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ ممبر پہ کوئی کتاب لے کے نہ بیٹھوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان حفظ نہیں کر سکتا، کوئی کوٹ دینا ہے اس کو، کوئی حوالہ دینا ہے تو کتاب سے دے، تاکہ ان بچوں کے لیے بھی یہ درس ہو کہ ہم کوئی بات کریں تو ہمارے پاس بات کرنے کی دلیل ہونی چاہیے۔ درود بھیجے محمد وال محمد وال۔ العقل من وعظته التجارب، عقل وہ ہے جسے زمانے کے تجربات اسے نصیحت کرتے ہیں۔ اگر تجربات ہمیں نصیحت نہ کریں، راہ حل نہ دکھائیں تو ہم عاقل نہیں ہیں۔ امام علی کی نگاہ میں العقل من وعظته التجارب، تجربات اسے نصیحت کرے، سیکھیں ہمیشہ تجربات سے۔ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ ڈسا نہیں جاتا، کیوں؟ عقل استعمال کر، اگر کہیں غلطی ہو گئی تو پھر دوسری مرتبہ وہ غلطی نہیں ہوتی۔ دوسری صفت بیان کی، العقل من عقل لسانہ، عقل وہ ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ العقل من لم يتکلم الا بحاجته او بحجته، یہ امیر المومنین سے روایات ہیں، عاقل کلام کرتا ہی نہیں سوائے دو چیزوں کے، یا اپنی حاجت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، یا کسی پر حجت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب انسان کی عقل پختہ اور کامل ہوتی ہے اس کی فضول باتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، عقل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی عاقل اس وقت تک عاقل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تین چیزوں کی تکمیل نہ کرے۔ لا يعد العاقل عاقلا حتى يستكمل ثلاثه، تین چیزوں کی، تین صفت اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ عاقل ہیں، عقل مند ہیں، والا انسان عقل مند نہیں ہے۔ پہلی چیز اعطاء الحق بالنفسه في حال الرضا والغضب، یعنی اپنے نفس سے ہمیشہ حق کو پیش کرنا، خواہ تم سکون کی حالت میں ہو، رضا کی حالت میں ہو، یا غضب اور غصے کی حالت میں ہو، کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑو، چاہے تم نارمل حالات میں ہو کہ گیس و غضب میں ہو، غصے میں آ گئے، یعنی حق کا دامن نہیں چھوڑو اپنی ذات سے، اور اپنی ذات کے علاوہ جتنے لوگ تم سے مرتبط ہیں ان سے حق کا سلوک کرو، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز ان یرضی للناس ما یرضی لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے تمہیں محبوب و پسندیدہ ہے وہی چیز لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا استعمال الحلم عند الاثرا، حلم کا سلوک کرو، حلم کو اپناؤ کہ جب سختی ہو جائے، اس لیے حلم علم پر سوار ہے۔ امام نے فرمایا، امام علی کی حدیث ہے کہ حلم علم پر سوار ہے، علم بہت ہو جاتا ہے انسان کو لیکن بعض اوقات انسان برداشت نہیں کر پاتا، اعتراض کو برداشت نہیں کر پاتا، چراغپا ہو جاتا ہے، سیپا ہو جاتا ہے، غصے کرنے لگتا ہے، برہمی کے شکار ہو جاتا ہے۔ حلم ضروری ہے، حلم یعنی بردباری، یعنی توازو، یعنی انکساری۔ اس طریقے سے امام نے فرمایا کہ لا يعد العاقل عاقلا، عاقل عقل مند ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ تین چیزیں، جس حالت میں بھی وہ حق کا دامن تم سے نہ چھوٹے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور تیسری چیز کہ حلم کے ساتھ، توازو کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ امام علی کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو عقل کے زمرے میں امام علی نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں العقول ائمۃ الافکار، یہ وہ حدیث ہے جسے ہمیں اپنے گھروں میں در حقیقت حروف جلی میں در حقیقت لکھ کر لٹکانا چاہیے، اس کا ترجمہ اور یہ العقول ائمت الافکار، عقلیں افکار کا امام ہوتی ہیں، افکار کی رہنما ہوتی ہیں. افکار و نظریات کہاں سے بنتے ہیں؟ عقول سے، عقلوں سے. اس کے بعد فرماتے ہیں والافکار و ائمت القلوب، تمہارے افکار و نظریات کہاں سے بنتے ہیں؟ تمہارے احساسات، جذبات اور دل کی باتوں سے. والافکار و ائمت القلوب، اس کے بعد فرماتے ہیں والقلوب و ائمت الحواس، تمہارا دل تمہارے حواس کو در حقیقت قابو میں رکھنے کا کام کرتا ہے. اگر دل صحیح ہے تو تمہارے حواس صحیح ہیں. والحواس ائمت الاعضاء، اور تمہارے حواس تمہارے اعضاء و جوارے کے قائد و رہنما ہیں. یعنی اعضاء و جوارے، حواس، قلوب، فکر اور عقل، یہ پانچ مرحلے جو امام نے فرمائے ہیں. اب اس میں اتنا حسن موجود ہے کہ اگر میں صرف اسی چیز کو بیان کروں کہ جو امام حسین نے کہا کہ جس میں عقل نہ ہو وہ خیر اس سے نہیں آ سکتا، خیر اس سے صادر ہو ہی نہیں سکتا. تو امام علی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری احادیث سے سمجھو کہ عقل، عقل مند کون ہوتا ہے، عقل کیا کام کرتی ہے، عقل کا دائرہ کیا ہے، عقل کی وسعت کہاں تک ہے. انشاءاللہ کچھ احادیث میں لکھ کے لائے ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آئمہ کی نگاہ میں عقل کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو 420 کر اسے کہیں گے بہت عاقل، جو دوسرے کو ٹوپی پہنا دے اسے کہیں گے وہ بہت عقل مند، بہت شاطر، جی دوسرے کو دھوکہ دے دے وہ بہت ہی چالاک. ہمارے یہاں تو عقل مند کا ترجمہ یا اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ کچھ اور لیا جاتا ہے. لیکن آئمہ کی نگاہوں میں کہ العقول آئمہ الافکار، عقلیں ہیں جو تمہارے افکار کو جنم دیتی ہیں، قیادت کرتی ہیں تمہارے افکار. کس کے پیچھے؟ تمہارے عقلوں کے پیچھے. والافکار ائمت القلوب، اور افکار کس پر حاکم ہیں؟ تمہارے دلوں پر. والقلوب ائمت الحواس، تمہارا قلب، تمہارا دل، تمہاری روح تمہارے حواس پر، اور حواس جو ہے تمہارے اعضاء پر. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کے حواس بے قابو ہو جاتا ہے، انسان حواس اس کے در حقیقت ہوش حواس میں نہیں رہتا انسان، وہ بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتا ہے بعد میں معذرت خواہی کرنی پڑتی ہے. اس کی مثال ایک بہت ہی چھوٹی سی میں دوں کہ اگر کوئی فون پہ بات کر رہا ہو آپ اس کے ہاتھ میں قلم دے دیں، کاغذ دے دیں، وہ آدھے گھنٹہ، 20 منٹ، 10 منٹ جتنی دیر باتیں کرے گا اس کے بعد جب وہ فون رکھے گا تو اپنے ہی نقش و نگار کو دیکھے گا جناب میں نے کیا بنایا. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں لکھ کیا رہا ہوں، بنا کیا رہا ہوں اور کہہ کیا رہا ہوں. انسان اپنے ہوش آواز میں جب نہ ہو، توجہ نہ ہو، یعنی کسی ہوش و آواز میں نہ ہونا، یعنی کسی کام پہ توجہ کا نہ ہونا. تو امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے حواس اگر قابو میں نہیں ہوں گے، سر جا نہیں ہوں گے، تو پھر تمہارے اعضاء و جوارے ایک ایسا کام کریں گے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. اب عقل سے افکار، افکار سے قلوب، قلوب سے حواس، حواس سے اعضاء، یہ تسلسل قائم کیا کہ تمہارے تم چاہتے تمہارے ہاتھ و پیر، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان قابو میں رہیں، اپنے حواس کو، اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو، اپنی فکر کو قابو میں رکھو. اگر تمہارا دھیان، تمہاری توجہ، تمہارا حواس، تمہاری سنجیدگی کسی کام پہ ہو جائے گی تو پھر در حقیقت تمہارا دل مضبوطی سے جم جائے گا، یعنی وہ توجہ تمہارے دل کے اندر آ جائے گی، اور جب دل کے اندر آ جائے گی تو یہ دل کے اندر کسی کام کی جانب توجہ، سنجیدگی اس کام کے لیے، یہ اس کام کی نسبت تمہارے اندر ایک فکر کو جنم دینے کا سبب بنے گی، اور اس فکر کی وجہ سے در حقیقت تمہاری عقل جو ہے وہ اور تیزی سے کام کرے گی. اس طریقے سے در حقیقت اہل بیت نے، یہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے ہوش، حواس، دھیان، توجہ، سنجیدگی سے دنیا میں زندگی بسر کرے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے. جب مولانا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا نماز ختم ہو گئی، پوری دنیا میں انسان گھوم کے آ جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور حدیث ہے امام علی کی، بہت ہی خوبصورت حدیث. فرماتے ہیں کیفیت العمل، کیفیت الفعل تدل علی کمیت العقل، کیفیت الفعل تدل علی کمیت العقل. تمہارے عمل کی کیفیت، تمہارے عمل کی ظاہری شکل و صورت تمہارے عقل کے پختہ اور ناپختہ ہونے پہ دلالت کرتی ہے. بچہ ہوتا ہے, بچہ جو ہے وہ اپنے لباس کو اگر نجس بھی کر دے تو جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو وہ مسکرا رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اپنے لباس کو نجس کر دینا کوئی اچھا کام ہے. یا انسان جو مٹی سے کھیل رہا ہوتا ہے, یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو مٹی سے کھیل رہا ہے, اس کا یہ فعل بتا رہا ہے مٹی سے کھیلنا کہ اس کی عقل کم ہے. کیفیت العمل تدل علی کمیت العقل, تمہارا فعل تمہارا کام در حقیقت تمہاری عقل کی نشاندہی کرے گا کہ تم پختہ عقل کے مالک ہو یا ناپختہ عقل کے مالک ہو. اب بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اب آپ اٹھاتے چلے جائیے کہ جن کو دیکھ کر انسان اپنے عقل مند ہونے یا عقل کے پختہ اور ناپختہ ہونے یا اس مستحکم اور غیر مستحکم ہونے کے جانب توجہ کر سکتا ہے, کیونکہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے مولا کائنات کی لیکن اس میں پوری زندگی کا ایک مفہوم چھپا ہوا ہے. ہر فعل انسان کا اس کی عقل کی نشاندہی کرتا ہے. اور اسی لیے کہ خدا روز قیامت ہر انسان سے اس کی عقل کے مطابق سوال کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا نے کسی کو 5 کلو عقل دیے, کسی کو 10 کلو دیے, کسی کو 50 کلو دیے؟ جو کہا خدا نے کہ میں ہر انسان سے اس کی عقل کے برابر سوال کروں گا, ہرگز نہیں. یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دی ہو کسی کو کم دی ہو, بلکہ یہ انسان ہے سب کو برابر دی ہے, کوئی اسے زیادہ استعمال کرتا ہے کوئی اسے کم استعمال کرتا ہے, کوئی اسے زیادہ استفادہ کرتا ہے کوئی اسے کم استفادہ کرتا ہے, کوئی اسے مثبت کاموں میں استعمال کرتا ہے کوئی اسے منفی کاموں میں استعمال کرتا ہے, کوئی اسے راہ حلال میں استعمال کرتا ہے اور کوئی اسے راہ حرام اور راہ شیطان میں استعمال کرتا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے میں عقلوں کے مطابق سوال کروں گا, اور عقلیں فکروں سے بنتی ہیں, فکریں قلوب کے ذریعے سے, قلوب حواس کے ذریعے سے, حواس اعضا, یعنی انسان کا اٹھنا بیٹھنا, انسان کی نشست و برخاست, انسان کا انداز تکلم, انسان کی در حقیقت ظاہری زندگی اس کے افکار و نظریات پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی یہی ظاہری زندگی, یہی اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا چلنا, یہ ہمارے افکار و نظریات کو جنم دیتا ہے, پختگی کا سبب بنتا ہے. کیسے؟ ایک شخص, ایک بچہ ہے, اس نے اپنی عادت بنا لی, جناب میں نے ایسے ہی بیٹھنا ہے, لاوبالی طریقے سے مثلا ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائے. آہستہ آہستہ وہ جب تک بڑا ہوتا رہے گا اس میں یہ صفت پختہ ہوتی رہے گی اور یہ اس کی عادت ثانیہ بن جائے گی. عادت ثانیہ کون سی ہوتی؟ ایک عادت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ ایک دفعہ انجام دیا آپ چوکنے ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, لیکن بار بار آپ ایک ہی عادت کو انجام دیں کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی توجہ کے آپ اس کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور اس عادت ثانی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار کا جز بن جاتی ہے یہ. اب بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں بچوں کو, نوجوانوں کو, حتیٰ کہ بڑی عمر کے لوگوں کو, بچپنے میں ایک عادت ڈال دی گئی کہ جناب وہ بچہ سوئے گا نہیں کہ جب تک ہاتھ میں کچھ نہ لے, وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس کی یہی عادت رہتی ہے. یا بہت سے بچوں کا عادت ہوتی ہے کہ جناب منہ میں جو ہے وہ چسنی دے دی جائے, وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جناب انگوٹھے چوستے رہتے ہیں. ہوتا ہے, بہرحال وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے, پھر آگے کہیں جا کر ماہر نفسیات سے کچھ آپ جو ہے چٹکلے لیں اور ان کو دیں تاکہ وہ چھوڑیں, اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو انسان کی نشست و برخاست, اٹھنا بیٹھنا, طرز زندگی, طرز فکر, یہ سب انسان کے افکار و نظریات اور عقل کی پختگی کے سبب ہیں. یہی وجہ امام علی فرما رہے ہیں کہ کیفیت الفعل تدل علی کمیت العقل, کہ جیسا عمل ہوگا ویسی عقل ہوگی. اور اسی وجہ سے ہے کہ کہا کہ لوگوں کے نماز روزے سے دین کو مت دیکھو. بعض اوقات لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نماز روزے کی, بلکہ دیکھو ان کے معاملات کیسے ہیں, ان کی ڈیلنگز کیسی ہیں, ان کے ریلیشنز کیسے ہیں, ان کا پیار محبت کیسا ہے, ان کی عقل کیسی ہے, یہ چیزیں دیکھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا انسان ہے, کہ اگر عقل مند ہوگا تو انسانیت کے درجے فائد ہوگا اور عقل مند نہیں ہوگا تو انسانیت کے درجے فائد نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. وجہ ہے کہ عقل کی حد بھی بیان فرمائی ہے. عقل کوئی مادی چیز نہیں ہے, غیر مادی چیز ہے, نظر نہیں آ سکتی لیکن آپ انکار کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جب تک دیکھیں گے نہیں, جب تک ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے چونکہ جناب یہ عقل ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, بہرحال وہ اس کو آپ ان کی بیماری کہیں یا عادت کہیں, بہرحال میں اچھے الفاظ میں اس کو محمول کرتا ہوں کہ جب ہم نے تو نہیں سنا, ہم نے تو نہیں دیکھا. تو جناب نہ ہونا, نہ دیکھنا, نہ سننا, نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال میں نوجوان بچوں کو دیتا ہوں کہ تھوڑی سی فضا بھی تبدیل ہو جائے گی اور مثال کی ذریعے سے بات بھی پہنچ جائے گی. کیا آپ نے اپنے سر کی پشت کا حصہ بغیر آئینے کے دیکھا ہے؟ کوئی کہے گا نہیں, کوئی جناب نہیں دیکھا. اپنے سر کی پشت کا حصہ, اپنی گدی دیکھی آپ نے نہیں, لیکن آپ کو یقین ہے, یقین ہے نا کہ ہے گدی, ہے سر, ہے آپ کا پیچھے. جب آپ حجامت کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ کی حجامت ہو جاتی تو پیچھے سے آئینہ دکھاتا ہے آپ کو, جناب آپ کی گدی مبارک ہم نے بنا دی ہے, ذرا تناول فرمائیے دیکھ لیجئے. جی یقین آ جاتا ہے, ہاں بھائی صحیح بنائیے. لیکن اگر آئینہ نہ ہو تو انسان نہیں دیکھ, لیکن یقین ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وجود رکھتی ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں, ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا ظاہری آواز سے, یا تجربہ گاہ میں ان پہ تجربہ نہیں کیا جا, ان کو تولا ناپا نہیں جا سکتا. یہ اہل بیت ہیں, اللہ اکبر, یہ اہل بیت ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ افکار و نظریات اور یہ نورانیت اور یہ ہدایت اللہ سے ہم تک نہ پہنچتی. کہ فرمایا کہ حد عقل بھی ہوتی ہے, یعنی عقل کی حدود بھی ہے کہ جو اس دائرے میں آ جائے وہ عقل مند, جو اس سے باہر نکل جائے وہ بے وقوف, وہ احمق, وہ لا علم, وہ لا عقل. اب امام نے فرمایا, امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یعنی گویا امام علی سے پوچھے, مولا یہ بتائیے کہ عقل کی حد کیا ہے, پہچانے اپنے آپ کو, مولا ایک فارمولہ دے دیجئے سمجھ جائیں. اتنی باتیں آپ نے کی, بہت ساری باتیں بھاری تھیں نہیں سمجھ میں آئیں, وزنی تھیں نہیں اٹھا سکے, مولا ایک فارمولہ دے دیں بس. اب مولا سے پوچھے, مولا تو وہ ہیں جو در حقیقت سمندر کو کوزے میں بند کر سکتے ہیں مفاہیم کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ مولا ایک فارمولہ دے دیں کہ عقل کی حدود کیا ہیں. سوال فرق, حد العقل الانفصال عن الفانی والاتصال عن بالباقی. اللہ اکبر, امیر المومنین فرما رہے ہیں, شہنشاہ کلام فرما رہا ہے, خطیب سلونی یعنی سلونی کے منبر کا خطیب کہہ رہا ہے کہ عقل کی حد یہ ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ جو فنا ہونے والی ہیں اور ان چیزوں سے راستہ جوڑو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. کہ وہ فانی چیزیں جو فنا ہو جائیں گی چار دن کی زندگی کے بعد, ان سے اپنا رابطہ مت جوڑو, ان سے رابطہ جوڑو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. تو مولا کائنات یہ بتائیے کہ کیا اس مائک کو استعمال نہ کریں, یہ بھی فانی ہو جائے گا, یہ بھی ایک رابطہ جوڑنا ہے. میں لباس پہنوں, یہ بھی ایک رابطہ جوڑنا ہے. میں چشمہ استعمال کروں, یہ بھی رابطہ جوڑنا ہے. میں اچھے بستر پہ سوتا ہوں, یہ بھی رابطہ جوڑنا ہے. تو مولا کیا مراد ہے آپ کی فانی زندگی سے؟ کہ جناب فانی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرو اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف لپک کے جاؤ. حد العقل الانفصال عن الفانی, فانی چیزوں سے انفصال ہو جاؤ, فاصلہ پیدا کر لو, دور ہو جاؤ. والاتصال بالباقی, اور باقی چیزوں سے ہمیشہ جو باقی رہنے والی ہیں ان سے قریب ہو جاؤ, ان سے وصل ہو جاؤ, پیوستہ ہو جاؤ. تو مولا یہ فانی چیزوں سے انفصال, فاصلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنگلوں میں نکل جائیں, گھر بار چھوڑ دیں, تعلیم کو خیر آباد کہہ دیں, کیا کریں مولا بتائیے؟ کسی بار اللہ اللہ نماز روزہ اور ماتم ازاداری کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہو؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس کی ایک چھوٹی سی میں نے شاید یہاں پہ مثال دی تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں, بہرحال اگر تکرار ہو جائے تو پھر چونکہ مجالس کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات نہیں ذہن میں رہتا کہ کون سی مثال کہاں دی. اگر تکرار ہو جائے اور سما خراچی کا سبب بنے تو معاف فرمائیے گا. درود بھیجیے محمد وال محمد. کیا مطلب؟ فانی چیزوں سے دور ہو جاؤ, یعنی دنیا تمہارے پاس ہو, تم دنیا میں رہتے ہو, دنیا تمہارے اندر نہ ہو. کشتی اور پانی کی مثال, کشتی جب تک پانی پہ چلتی رہے گی اپنے ساحل پر اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی، لیکن اگر یہی پانی کشتی میں داخل ہو جائے کشتی غرق ہو جائے گی۔ دنیا اور انسان کی مثال پانی اور کشتی کی سی ہے، پانی دنیا ہے، انسان کشتی ہے۔ آپ دنیا میں ہوں، دنیا سے استفادہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان سے استفادہ کرتے ہوئے عالم آخرت کی تیاری کریں، حرام چیزوں سے بچیں، حلال اور واجبات کو بجا لائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہی محبت پانی کی طرح ہمارے وجود اور ہمارے دل ہماری روح میں شامل ہو جائے اور اندر چلی جائے اور ہم اس میں ڈوب جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ہلاک ہو گئے۔ کتنی سادی سی مثال امام نے دی۔ اب ایک چھوٹی سی مثال، یہی موبائل، یہی موبائل جو ایک ٹیکنالوجی ہے، آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں، اگر جائز رابطہ ہے، جائز ایس ایم ایس ہے، جائز کلام ہے، ماشاء اللہ سب تو پیکج دے دے کے نوجوانوں کے ہوش حواس ہی اڑا دیے ہیں جناب موبائل کمپنیوں نے، کہ جناب یہ ایس ایم ایس اتنے فری ایس ایم ایس اور اتنے منٹ آپ کو ایئر ٹائم فری دیا جا رہا ہے اور یہ دیا جا رہا ہے، آپ رات بھر باتیں کیجیے۔ کس سے بات کرے گا؟ ماں باپ سے کرے گا، وہ تو برابر میں سو رہے ہیں، بھائی سے کرے گا، وہی برابر میں سو رہا ہے، کس سے کرے گا بتائے، کس سے کرے گا؟ تو پھر جائز چیز، جائز مطالبہ، یعنی جائز کام، جائز ایس ایم ایس، جائز باتیں۔ اور بات آ گئی تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں، یہاں پہ بھی بچوں کو کہہ دوں، جیسے بعض اوقات بچے عشق عاشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو دل دے دیا، چار مہینے بعد اس کو دل دے دیا، اس کے عاشق ہو گئے، اس کے دل دادا ہو گئے، ایس ایم ایس میں لکھ کر کے آئی لو یو، میں مر جاؤں گا، مجھے بچا لو، میں آلون ہو گیا ہوں، میں ڈوب رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں کہہ دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں، بچوں کی نصیحت کے لیے بھی، یہ جو آپ ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں اور عشق عاشقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ایسا ایسا آپ کا محبت کا جو خانہ ہے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ٹنکی ایک ایک قطرہ جو آپ ٹائپ کر رہے ہیں، اے بی سی ڈی، ایک ایک ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں، آپ کی محبت کی ٹنکی خالی ہو رہی ہے۔ جب آپ کی شریک حیات آئیں گی تو ان کے لیے آپ کی ٹنکی میں محبت نام کی یہ چیز نہیں ہوگی، یہ بہت کم ہوگی، اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہوگی۔ تھوڑی عرصے بعد ہوا ہے یہ کہ لو میرج بھی کی، پیار محبت کی شادی بھی کی، لڑ جھگڑ کی بھی کی، ماں باپ کے خلاف ورزی بھی کی، لیکن شادی کر لی، ماں باپ بھی تسلیم ہو گئے، پتہ چلا تیسرے دن ہی جو ہے نا وہ جنگ شروع ہو گئی، ایک ہٹ بارڈر پہ کھڑا ہوا، اس بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، اور طلاق بھی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری چیزوں کو دیکھا تھا۔ اب یہ موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، اچھی چیز ہے، استفادہ کر سکتا ہے انسان، لیکن غلط استفادہ کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب صاحب گھر میں آ گئے، موبائل ہاتھ میں، اب اچھا بھلا انسان بھی ہوتا ہے، اس کو ایک بیماری ہو جاتی ہے نفسیاتی، ہر تھوڑی دیر بعد موبائل نکالے گا، دیکھے گا کسی کا ایس ایم ایس تو نہیں آیا۔ یہ موبائل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ موبائل میں چلے گئے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد نکال نکال کے چیک کریں، کوئی گھنٹی تو نہیں بج رہی، کوئی سائلنٹ تو نہیں ہے۔ اگر واقعاً کوئی کال آنی ہو، کوئی ایس ایم ایس آنا ہو، کسی کا انتظار ہو، واقعاً جائز انتظار ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، انسان بار بار دیکھے۔ لیکن یہ عادت ہو گئی ہے، نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے کہ انسان ہر تھوڑی دیر بعد، بچے اپنے موبائلوں میں کوڈ لگا کے رکھیں گے کہ ابا نہ دیکھ لیں کس کس کی تصویر، کس کس کے نام، کون کون سے دوست سیو کیے ہوئے جناب، تو کوڈ لگا کے رکھیں گے، ہر تھوڑے کوڈ کھلے گا، بھی بند بھی ہوگا۔ بہرحال تو یہ والدین کی ذمہ داری بھی، یہ بچوں کی ذمہ داری بھی، انہیں اخلاقیات کو ان مجلسوں سے سیکھیں، تاکہ امام حسین کی مجلس سے نور ہدایت لے کے اٹھے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس یہ امام علی کی روایت کے کچھ جملے ذیل میں، اور آپ کی زحمت کو تمام۔ ما حد العقل، حد عقل کیا ہے؟ حد العقل الانفصال عن الباقی هو الاتصال بالباقی، فانی چیزوں سے اپنا رابطہ توڑو اور باقی چیزوں سے اپنا دامن جوڑو، یہ مولا کا پیغام ہے۔ تو کیا کریں مولا؟ چلے جائیں، موبائل چھوڑ دیں، سرد کپڑے پہننے چھوڑ دیں، گھر میں رہنا چھوڑ دیں، تعلیم چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ اپنی فکر کو آزاد کرو۔ یہ جو تم جو موبائل میں گرفتار ہو گئے ہو، ٹیکنالوجی کے اندر گرفتار ہو گئے ہو، اپنی فکر کو نکالو، اس کو ایک وسیلہ سمجھو، مقصد نہیں سمجھو۔ بہت سے لوگ مقصد سمجھ لیتے ہیں وسیلوں کو۔ وسیلہ ایک خاص پیریڈ تک ہوتا ہے، خاص ٹائم تک ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سے یہاں تک پہنچا دے گا۔ اب وہی چیز ان کے لیے اگر مقصد ہو جائے تو پھر اس وسیلے کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو امام علی کا پیغام یہ ہے کہ عاقل وہ ہے، امام حسین کا پیغام یہ ہے، عاقل وہ ہے کہ جو در حقیقت فانی چیزوں سے اپنا رابطہ توڑ کر اور باقی چیزوں کے لیے در حقیقت کوشش کرتا ہے۔ خمس لم یکن فی ہے لم تکن فی ہے کثیر مستمعین, جس میں پانچ صفت نہ ہوں, پانچ چیز جس کے پاس نہ ملے. مولا امام حسین فرماتے ہیں اس میں خیر بہت کم ہے, اس سے خیر صادر ہونے والا نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ العقل. دوسری چیز والدین. تیسری چیز والادب. چوتھی چیز والحیا. اور پانچویں چیز نیک اخلاق. انشاءاللہ باقی زندگی رہی انشاءاللہ اور باقاعدہ حیات رہے تو کل کی مجلس میں اور اس کے بعد جو ایک اور مجلس رہے گی, دو مجلس ہیں, ان میں ہم قدر حیا اور ادب کے بارے میں اور حسن اخلاق کے بارے میں گفتگو کریں گے, تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کون سا رزق دینا چاہ رہے ہیں, کون سا تبرک دینا چاہ رہے ہیں ہمیں. تبرک کو تبرک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں تبرک بڑھتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی تو وجہ تسمیہ ہوگی نا, ایسا تو نہیں ہے یہ تبرک. تبرک کسے کہتے ہیں؟ تبرک کہتے ہیں باعث برکت چیز کو, باعث برکت چیز کو. ہوا ہے ایک ہمارے جاننے والے تھے, ہر سال ان کی مجلس ہوتی تھی, ایک سال ان کے پاس رقم نہیں تھی. زن و شوہر بیٹھے سر جوڑ کر کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, کیا کریں, آج ہم اس سال مادر حسین کو اپنے گھر مہمان نہیں بلا سکتے. پریشان ہوئے, دل رنجیدہ ہو گیا, ٹوٹ گیا, شکستہ دل ہو گئے. مجلس سے کچھ دن پہلے کسی نے دق الباب کیا. اچھا اندازہ لگائے کتنا خرچہ ہوگا جناب؟ اتنا خرچہ ہوگا 40,000 روپے کا. پیسہ نہیں ہے. دیکھا پیسہ کتنا ہے جناب؟ تمام پیسہ جوڑ بھی لیا جب بھی اس کا ایک تہائی بھی نہیں بنتا. کیا کریں, منع کر دیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سالانہ مجلس فلاں تاریخ کو ہوتی ہے, تمام احباب کو معلوم ہے. آپ کو پتا ہے رشتہ داروں میں سالانہ تاریخیں طے ہوتی ہیں, جناب ان کے یہاں اس دن, ان کے یہاں اس تاریخ کو, ان کے یہاں اس تاریخ کو مجلس ہوگی, سب کو پتا ہے. منع کریں گے تو سب کی ہوگی, عزت کا مسئلہ ہے, ہمارا سفید بھرم ٹوٹ جائے گا. پیسہ جوڑ کے دیکھا تو ایک تہائی بھی نہیں بنتا جتنا کہ خرچہ آ رہا تھا. مجلس کچھ دن پہلے, ایک دن پہلے, دو دن پہلے کسی نے دق الباب کیا. صاحب گھر پہ نہیں تھے, زوجہ گھر پہ تھی. کسی نے کہا کہ جناب زیدی صاحب کوئی پیسے دے دیے گا, اور یہ میں نے ان سے قرض لیا تھا. جب موصوف پہنچے گھر پہ تو کہیں گے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا تھا؟ کہیں گے مجھے نہیں یاد آتا میں نے کسی کو قرض دیا ہو. کہیں گے شخص آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اسے قرض دیا ہے. اللہ اکبر, قربان جو امام حسین آپ کے. جب لفافے سے رقم نکالی تو وہ اتنی ہی تھی کہ جتنی ان کو ضرورت تھی. اللہ اکبر. اس لیے تبرک کہا جاتا ہے. لیکن اصل تبرک یہ نہیں ہے, اصل تبرک وہ ہے جو امام علی نے کہا تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. وہ ہدایت ہے, وہ علم ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ نور ہے, وہ حلال حرام کی طرف توجہ ہے. یہ اصل تبرک ہے. یہ ہماری حیات میں, ہمارے علم میں, ہمارے عمل میں, ہمارے تقویٰ میں برکت کا سبب بنے, اسے تبرک کہا جاتا ہے. بس عزیزت نے کرامی, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. امام حسین کی یہ حدیث ہی بتا رہی ہے کہ ہم عقل کو اور عقلی صلاحیتوں کو مضبوط کریں. آج 23 صفر ہے, بنا پر ایک روایت ثانیہ زہرہ کی شہادت کی تاریخ. ام المصائب شریکت الحسین, عالمہ غیر معلمہ, عقیلہ بنی ہاشم, ترجمان کربلا, حضرت زینب سلام اللہ علیہ, میانے ہمیں دلہا امانت دل زینب. زینب کے دل پہ جو قیامت گزری ہے اس کا اندازہ جناب زینب ہی لگا سکتی ہیں, یا وہ ماں لگا سکتی ہے کہ جس نے زینب کو پال پوس کے بڑا کیا ہو, یا وہ ماں لگا سکتی ہے. وإلا زینب کے مصائب کا احاطہ کرنا عقل انسانی سے باہر ہے. شریکت الحسین کیوں کہا جاتا ہے؟ حسین کی حسینیت میں بھی شریک ہے، اور در حقیقت جو تسلسل ہے مصائب کا کربلا کے بعد اس میں بھی زینب شریک ہے، اور کوئی ایسا ظلم نہیں ہے کہ جو دوسروں پہ ہوا ہو زینب پہ نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ ایثار گر ہے، یہ وہ مجاہدہ ہے کہ جب بچوں پر تازیانے مارے جاتے تھے تو اپنے آپ کو سپر بنا دیتی تھی، بچوں کی جگہ خود تازیانے کھاتی تھی، اپنا آذوقہ اپنا طعام بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ سنا ہے نا آپ نے، امام سجاد نے کہا تھا، پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز شب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا سید سجاد جو کھانا آتا وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کا پورا نہیں ہوتا، میں اپنا حصہ بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ آج کئی روز سے زینب نے کھانا نہیں کھایا، جسم میں نقاہت ہے، کھڑے ہو کر نماز شب نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ میں معرفت جناب زینب کو قربان جاؤں کہ جس کی حالت اسیری میں نماز قضا نہ ہو اور اس کی ماننے والے اور ماننے والیوں کی واجب نماز قضا ہو جائے۔ اللہ، یہ ہے مصائب، یہ ہے مصائب۔ اللہ ہو گئے۔ بس عزیزان گرامی، جناب زینب کو خدا نے تیار کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل چاہیے، وہ جگر چاہیے، تاکہ ان مصائب کو برداشت کر کے زینب وارث شہداء قرار پائے، وارث حسین قرار پائے، اور ترجمان کربلا بنے۔ جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے تو میں بیوی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں، بیوی یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گرا۔ ہاں زینب چار پانچ سال کا سن ہے، دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی؟ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، بیوی یہ کربلا کی تیاری ہے، آج ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے اور کل خیام حسینی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی کہ آگ لگ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے زینب کو خدا نے تیار کیا، اور جب بابا کا زخمی سر دیکھا، امام علی جب تشریف لائے ہیں، بیٹیوں نے کوہرام برپا کر دیا، بابا کا زخمی سر دیکھا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، بی بی خدا آپ کو کربلا کے لیے تیار کر رہا ہے، یہ بابا کا زخمی سر نہیں ہے، ہاں ایک سر اور ہے جو کربلا میں آپ دیکھیں گی، لیکن وہ نوک نیزہ پہ ہوگا، وہ نوک نیزہ پہ ہوگا۔ اور جب بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے جناب زینب نے دیکھے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، بی بی یہ بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ کربلا کی تیاری ہے، آپ کو کربلا کے مصائب کے لیے تیار کرنا ہے کہ آج حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، ارے کل قاسم کی بامال شدہ لاج دیکھنی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ۔ اس بی بی کو خدا نے کیسے تیار کیا ہے؟ بس اس طریقے سے بی بی کو تیار کیا۔ یہ وہ بی بی ہے جو حسین کے ساتھ ساتھ ہے۔ شادی کے بعد تین دن تک آپ نے اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھی تھی، زیارت سے محروم رہی۔ جب امام علی نے اپنی خادمہ کو بھیجا، جاؤ زینب کو بلا کے لاؤ، اب جو دروازہ کھولا اور خادمہ پہنچی جناب زینب کے پاس، تو دیکھا جناب زینب کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، گریہ فرمایا ہے۔ کہا بی بی آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ گریہ کیوں فرما رہی ہیں؟ ایک مسلمان لڑکی اس بات کی آرزو کرتی ہے کہ اپنے شوہر کے گھر جائے، اپنی زندگی کا آغاز کرے، اس گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہتی ہیں اما فضا میں نے تین دن سے حسین کی زیارت نہیں کی، میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں تین دن سے حسین کی زیارت نہ کی ہو، اس زینب کے دل سے پوچھو، جب نوک نیزہ پہ سر حسین کو دیکھتی ہوگی، جب قتلگاہ میں حسین کے پامال شدہ لاشے کو دیکھا ہوگا، تو زینب کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اس طریقے سے بہن ہر مشکل وقت میں حضرت علی اکبر کے جنازے پر حسین سے پہلے پہنچی ہیں۔ امام نے کہا بہن زینب ابھی جاؤ، میں زندہ ہوں۔ ہر مشکل، جب بھی کوئی شہید کا جنازہ آتا، جناب زینب بھائی کی ڈھارس بندھانے کے لیے آگے آگے ہوتی۔ یہی وجہ ہے، بس مختصر کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جب تبرکات ملنے لگے بنا بھر روایت مشہور اور سر آنے لگے، ایک بی بی آتی علی اصغر کا سر لے لیتی، ہائے میرا بیٹا علی اصغر، کوئی کہتا ہے علی اکبر، کوئی کسی کو آواز دے رہا ہے، بس عزادارو جب تمام سر مل گئے تو کسی نے دیکھا کہ ایک زندہ نے شام کے کونے میں دو بچوں کے سر رکھے ہوئے ہیں، دو بچوں کے سر رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ ایک دفعہ بیوی کو جلال آیا، کہا کہ ہرگز نہیں، میں ان بچوں کی ماں ہوں، لیکن میں نے اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا، میں تا قیامت اپنے بچوں کا ماتم نہ کروں گی۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو جب یہ قافلہ پہنچا ہے گھر، جب قافلہ پہنچا ہے وطن، تو یہ بیوی اپنے گھر میں گئی، جب دو چھوٹے چھوٹے مسلوں کو دیکھا، ایک آن کا ایک محمد کا، تو ایک دفاع آن محمد یاد آ گئے، ہاں ماں تو تھی نا حسین کی بہن سہی، ہاں ممتا تو تھی نا، سینے میں دل تھا زینب کا، جب آن محمد یاد آئے تو ایک دفعہ رونا شروع کیا، ہاں میرا آن، ہاں میرا محمد۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو محمد اور آن کے نام لے رہی ہے، کہا معظمہ آخر آپ کا ان بچوں سے رشتہ کیا ہے، آپ کون ہے؟ کہا کہ عبداللہ، ارے زینب کو نہیں پہچانا، ارے ہاں تمہیں یہ سر کے بال سفید دیکھ رہے ہو عبداللہ، ہاں اسی وجہ سے نہیں پہچانا، یہ تمہارے لیے حق ہے، ارے جس کے 18 جوان آنے بنی ہاشم، ارے کہ دن میں قتل کر دیے جائیں، ارے جس کے عباس کے شانے، ارے جس کے بھائی کے لاشے کو سرزمین کرم والا بر بامال کیا جائے، حق ہے کہ اس کا شوہر بھی اسے نہ۔ اللہ علیہ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ ہماری اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اہل بیت کی احادیث کے ذریعے سے عقل مند انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں فانی چیزوں سے اپنا رابطہ توڑ کر باقی چیزوں کی جانب قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما، امام کے فرج میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما، جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں، آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ خداوندہ ہمارا خاتمہ محبت محمد آل محمد اور ایمان پر ہو، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ خداوندہ ہماری موت کو سعادت اور شہادت کی موت قرار دے۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجہ قبول فرما، ان کے تمام مرحومین کی اور جملہ مومنین مومنات و شہداء کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔